रिकॉर्ड कर ले फोन
कर लो अच्छा।
और फिर ज़ुहूर इमाम के हवाले से चेहरे के बहुत सारी बातें हम लोग अब कर भी रहे होते हैं, बहुत सारी तकारीर भी हो रही हैं, आइडियाज भी एक्सचेंज हो रहे हैं। और जैसा कि नॉर्मल हमारा ट्रेंड है वो यही है कि हम या तो एक तरीका है कि सना बयान की जाए, तारीफ बयान की जाए इमाम की, या हालात ज़िंदगी बयान किए जाएँ, या उसके साथ अब एक दूसरा जो एक बात है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो उसमें यानी कि अब इस बात पे जोर दिया जाने लगा है कि गुनाह ना करें, हराम से बचें, नेकी के काम अंजाम दें और ये सब चीज़ें। मुझे थोड़ा सा मैं जब इस बात पर गौर करने की कोशिश कर रहा था कि इसमें क्या एक नज़रिया ऐसा हो कि जो लॉजिकल भी हो और जिसका एक प्रूफ भी हो हमारे पास कि हमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दो बातें मुझे इस हवाले से समझ में आई थी, वो दो बातें मैं कर देता हूँ और एक उसके अलावा एक हालात के हवाले से पहलू। पहला तो ये कि यानी कि एक रास्ता खुद कुरान का है और वो जनाब तालूत का वाक़िया है कुरान करीम में। उसको मैंने बात की भी थी, आप लोगों के साथ नहीं की थी, यहाँ की थी कि सूरह बकरा में जहाँ से तीसरा पारा शुरू होता है उससे पहले की तकरीबन 15-20 आयतें और उन आयतों में एक वाकया पूरी तफसील से बयान किया गया है और वो वाकया है जनाब तालूत का। और उस वाकये का बैकग्राउंड यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बल्कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी बाद बनी इसराइल अपनी हुकूमत से सल्तनत से महरूम हो गए। एक बादशाह था जालूत, उसने उनके मुल्क पे कब्ज़ा करके उनको बाहर निकाल दिया। तो उनके जितने भी बड़े लोग थे वो आए अपने ज़माने के पैगंबर के पास और कहा कि हम खुदा के रास्ते में जिहाद करना चाहते हैं। नहीं आते आप देखिए कि हम क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह करना चाहते हैं। तो पैगंबर ने पूछा कि क्यों करना चाहते हो, क्या मकसद है? तो कहा कि इसलिए कि हम अपने घरों से अलग कर दिए गए हैं, औलाद से दूर हो गए। कि एक जो ग्रोह है वो क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह का नाम लेके असल मकसद क्या है, घर है और औलाद है और उनकी फलाह। तो पैगंबर ने कहा ठीक है, हम खुदा से दरख्वास्त करते हैं कि खुदा हमारे लिए एक अमीर मुकर्रर करे कि जिसकी सरबराही में तुम जंग करो, अपना मुल्क वापस लो। तो पहले तो ये कि जब हुक्म क़िताल आया तो उनमें से अक्सरियत वैसे ही पीछे हट गई। तो यानी वो वाकया ऐसा है कि जो पूरा ज़ुहूर इमाम के हवाले से हर स्टेज के फिल्टर को बयान कर रहा है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम इमाम का साथ देंगे, हम इमाम के साथ लड़ेंगे, और सिर्फ दिमाग में क्या है, अपने औलाद है और माल है, इसके अलावा ज़िंदगी किसी के लिए गुजर ही नहीं रही है। तो इवन जैसे ही हुक्म क़िताल आएगा तो वो तमाम के तमाम लोग इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि एक कदम आगे बढ़ा सके। मतलब असलाह हटाओ, जंग करो,
इमाम से आएगा।
हाँ, जब इमाम पैगंबर के उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क वापस लेना चाहते हैं तो उसके आप हमारे लिए एक सरबरा मुकर्रर कीजिए, तो पैगंबर ने कहा ठीक है। तो हुक्म क़िताल आया तो उन वो लोग के एक बड़ी तादाद उनसे पीछे हट गई। क्यों? इसलिए कि वो खाली अपने औलाद और अपने घरों के लिए बात कर रहे थे और सोच रहे थे, उन्होंने हिम्मत ही नहीं थी कि वो मैदान में निकले। अच्छा, उसके बाद दूसरा मरहला ये आया कि खुदा की तरफ से जिस शख्स को कमांडर बनाया गया वो थे जनाब तालूत। और जनाब तालूत एक बहुत अच्छे लायक दीनदार और मजबूत शख्सियत के इंसान थे लेकिन दुनियावी तौर से बहुत मामूली हैसियत रखते थे। तो क्योंकि यहूदियों में ख़ास तौर से माल और स्टेटस का शुरू से चला रहा है सिलसिला, तो जितने मालदार लोग थे वहाँ पर वो अलग हो गए, उनको प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कमांडर बनना था, सपर सालार बनना था तो वो हम में से कोई होता, इसको क्यों बना दिया? तो खुदा ने कहा कि हमने इसको इल्म में और ताकत में बुलंद किया है। यानी ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये वो फिल्टर्स हैं कि जो ज़ुहूर इमाम के वक्त अप्लाई होंगे। کہ جو لوگ خالی اپنی مال اور اولاد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں وہ سب سے پہلے باہر ہوں گے ایمان کے ساتھیوں کی فہرست میں سے. جن لوگوں کی نظر میں مال اور اسٹیٹس کی حیثیت ہے وہ دوسرے مرتبے سے باہر ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جتنے لوگ تھے وہ سب چلے جناب طالوت کے ساتھ, راستے میں ایک نہر آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ اب تمہیں آزماتا ہے ایک نہر کے ذریعے سے. فمن شرب منہ فلیس منی, اور نہر کے حوالے سے جو امتحان ابتلاء امتحان آزمائش, اور امتحان ظاہر ہے تو خدا کے امتحان میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے, یعنی سب سے مزیدار بات یہ ہوتی ہے کہ پرچہ بھی آؤٹ ہوتا ہے اور ریزلٹس بھی نون ہوتے ہیں, صرف ہمیں اس کو ایک کرائٹیریا کو پورا کرنا ہے. یعنی خدا کا امتحان اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ان نون چیز ٹیسٹ کی جا رہی ہے یا کوئی ایسی چیز میں ڈالا جا رہا ہے جس کی ہمیں خیر خبر ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پرچہ بھی بتا دیا جاتا ہے, ریزلٹس بھی بتا دیے جاتے ہیں, صرف آپ ایک اسٹیج سے گزر جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہر میں کیا ہے, فمن شربا منہ فلیس منی, جو اس سے پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي, جو اس میں سے چکھے گا بھی نہیں وہ میرا ہے. إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ, مگر وہ جو ایک چلو بھر لے لے. یعنی تین کیٹیگری ہیں, لشکر آ رہا ہے سفر طے کر کے پیاسا ہے, سامنے نہر آئی ہے, وہ یہ کہہ رہے کہ یہ نہر تمہاری آزمائش ہے. اور آزمائش کے حوالے سے تین کیٹیگریز بنا دیں, جو پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے, جو چکھے گا بھی نہیں وہ مجھ سے ہے, مگر وہ جو ایک چلو بھر لے لے اس کے بارے میں نہیں کہا کچھ بھی. تو زیادہ تر لوگوں نے کیا, فشربوا منہ الا قلیلا منہ, فشربوا پی لیا, اکثریت نے جی بھر گئے.
تو یہ جنگ کرنے جا رہے تھے,
یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہوا کہ جنہوں نے پی لیا اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ وہ اب نہر پار جا سکیں. اب جو ایک چلو والے تھے اور جنہوں نے چکھا بھی نہیں تھا وہ نہر پار اتر کے دشمن کے مقابلے میں, اور سمجھ رہے ہیں کتنے فلٹرنگ ہو ہو کے اب تھوڑے سے رہ گئے. اچھا یہ نہر کیا چیز ہے, یعنی ٹھیک ہے ان لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے کوئی نہر آئی ہو واقعی فزیکلی آئی ہو, لیکن یہ واقعہ تو تا قیامت ہے نا, تو یہ نہر سے کیا مراد لی جائے؟
آخرت کے لیے دنیا.
یعنی کیونکہ نہر کے اندر جو کوالٹیز ہیں اگر آپ اس کو غور کریں کہ نہر از سم تھنگ وچ از فلوئنگ, مسلسل حرکت میں آ رہی, نہر وہ چیز ہے کہ جس میں اگر کوئی بغیر تیاری کے خود بخود اتر جائے تو ڈوب جائے گا. نہر وہ چیز ہے کہ جس کو صرف اس کی سطح پر رہ کر کسی سواری کے ذریعے سے پار کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تمام کی تمام کوالٹیز کس میں ہیں؟ دنیا میں.
دنیا میں
یہ تمام خصوصیات دنیا کی ہیں کہ اگر کوئی بغیر تیاری کے اس میں اتر گیا تو سیدھا طے میں جائے گا. جس میں جو اس نے جس نے اس میں یوں ہی قدم رکھ دیا بغیر سوچے سمجھے وہ بغیر ڈوبے اس میں رہ نہیں سکتا. تو ایک سواری ہے کہ وہ سواری کیا چیز ہے, ایمان ہے, تقویٰ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس نہر کو پار کیا جاتا ہے, دنیا کی زندگی کو پار کیا جاتا ہے. تو یعنی اگر ہم اس کو سمجھیں تو تیسرا فلٹر کیا ہے, دنیا. جو اس میں سے جی بھر بھر کے پی رہا ہے وہ ادھر ہی پڑا رہ جائے گا, تو پار ہی نہیں کر سکے گا اس مرحلے کو. مگر یہ کہ خالی دو قسم کے لوگ جو اس میں سے چکھتے بھی نہیں ہیں, یعنی چکھنے کا مطلب, اور دنیا کی تعریف ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں, لعب لہو اور وہ چیزیں جی, کہ جو چکھتے بھی نہیں ہیں اس میں سے لعب و لہو والی چیزوں میں سے وہ سکون سے نکل جائیں گے. جو ایک چلو بھر لیتے ہیں وہ بھی بہرحال نکل جائیں گے لیکن آخری مرحلے میں نہیں کامیاب ہو سکیں گے, کیونکہ جب یہ دونوں لشکر آخر میں گئے ہیں جالوت کے سامنے, اور ظاہر اس کی بہت بڑی فوج تھی اور وہ بھی ہاتھیوں کا ایک لشکر تھا, اور وہ خود لوہے کا ایک لباس پہن کے ایک ہاتھی پہ بیٹھا ہوا تھا, تو ایک گروہ اس میں سے بھی ہمت ہار گیا, لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. آپ اس سے اگر فگر آؤٹ کریں وہ بھئی ایک چلو والے تھے کہ جب اس جگہ پہ پہنچے کہ سامنے ایک لشکر جرار ہے, خود تھوڑے سے ہیں, وسائل محدود ہیں, تو آج کے دن ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں پر کوئی طاقت نہیں ہے. اور آخر میں بچے کون؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم یا ملاقو اللہ, کہ وہ لوگ کہ جنہیں اس بات کی امید لے کر چلے تھے کہ انہیں خدا سے ملاقات کرنی ہے, انہوں نے کہا کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ, کہ ٹھیک ہے تعداد کم ہے, وسائل کم ہے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹا سا لشکر ایک بڑی فوج پر باذن اللہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہی ہوا کہ اس جو چھوٹا سا لشکر تھا اس میں سے ایک شخص تھے حضرت داؤد علیہ السلام, اس لشکر میں ایک فرد تھے, ان کے ہاتھ میں وہ غلیل تھی, انہوں نے غلیل سے پتھر مارا, وہ جو جالوت کی پیشانی پر لگا اور اس کے پیشانی کو توڑتا ہوا نکل گیا, اور وہیں سے وہ جیسے ابراہ کا حال ہوا تھا کہ وہ ہاتھی اس کا پلٹا اور پھر پوری فوج میں بھگدڑ مچی ہو. تو یعنی اس میں کہ اب ہم جب ظہور کی بات کر رہے ہیں, یہ واقعہ خود قرآن کریم میں, اچھا یہ واقعہ اس لحاظ سے بہت یونیک ہے کہ بہت سارے انبیاء گزشتہ کے جو واقعات ہیں اس میں کامیابی ہوئی ہے معجزات کے ذریعے سے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً تمام کامیابی معجزات کے ذریعے سے, باقاعدہ فرعون سے مقابلہ کہیں بھی نہیں. لیکن یہ واقعہ ظہور امام کے جو پیرامیٹرز ہیں اس سے بہت زیادہ, مطلب سمجھ لیں آپ اس کو بالکل اٹھا کے فٹ کر سکتے ہیں اس میں کہ ایک قوم ہے جو پریشان حال ہے, جو بے گھر ہے, وہ قوم اپنی بے سر و سامانی سے باہر آنا چاہتی ہے, ان کو ایک سلوشن دیا جا رہا ہے اور وہ اس مقام پہ فالٹر کر رہے ہیں, اور آخر میں صرف کون لوگ ہیں کہ جو کامیابی کے مراحل سے دوچار ہو رہے ہیں یا اس جگہ تک پہنچ کے کھڑے ہو پا رہے ہیں, وہ ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید لے کے چلے تھے. تو یہ تقریباً جو بات ہے نا, یہ ہمارا یہ نا کہ یہ مقام اللہ سے ملاقات کی امید رکھنا یہ اس سے بہت بالا تر ہے کہ انسان کہے کہ میں حرام سے بچتا ہوں, یہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے کہ انسان کہے کہ میں واجبات عطا کرتا ہوں, یہ اور ہی معیار ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے آج کے دور میں فار ایگزامپل ہم جو دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ہمارے سامنے علماء اور عرفاء ہیں تو وہ ہم جیسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم بس نماز پڑھ کے یا روزہ رکھ کے یا تھوڑے بہت چیزیں کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ واقعی ان کی پوری زندگی مطلب خدا کی راہ میں. ایک یہ پوائنٹ ہے کہ اس پہ آپ لوگ غور کیجیے گا کہ جب ہم ظہور کی بات کرتے ہیں اور اس مرحلے تک جانے کی بات کرتے ہیں تو کیا صرف اتنی سی بات کر دینا کافی ہے؟ ٹھیک ہے ہم اس سے باہر آ گئے, ہم اس سے اوپر آ گئے کہ ٹھیک ہے ہم صرف قصیدے اور تعریف تک مدا سرائی تک نہیں رہتے, لیکن کیا صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم گناہ سے بچ جائیں, حرام سے بچ جائیں, امام کی نصرت کے قابل ہو جائیں گے؟ یہ واقعہ خدا بیان کر چکا ہے کہ جب ایسا مرحلہ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ یعنی جو کامیابی حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی یا جو معرکہ ان کا تھا امام زمان کا معرکہ, اس سے بہت زیادہ وسیع, بہت مطلب گلوبل اسکیل پر ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہے. وہی جو بات میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ اس بات کا دھیان ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں یا جو کھڑے ہیں وہاں پر کیا پرابلمز ہیں. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر آج کی دنیا میں آئی ٹی کیا کر رہی ہے, بایولوجیکل کیمیکل حوالے سے زندگی, کیمیکل وارفیئر یا وہ سب چیزیں کہاں جا رہی ہیں, کیا اس کا, یا تو ہم یہ سوچ لیں کہ بھائی امام آئیں گے, کوئی دعا پڑھیں گے, سب ختم ہو جائے گا. اگر یہ ہمارا بلیف ہے تو ٹھیک ہے, پھر بات کوئی فکر کی بات نہیں. لیکن اگر باقاعدہ جنگ ہے, اگر باقاعدہ مقابلہ ہے, تو پھر ان سب چیزوں کے لیے بھی یعنی وہ لوگ چاہیے ہیں امام علیہ السلام کو کہ جو پھر اس میدان میں بھی مقابلے کے قابل ہیں, خالی زبانی باتیں کرنے کے یا فقط عبادت والے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ بہرحال عبادت تو پوری زندگی کا ہر اسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جب ہم ریکوائرمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ایک چیز ہسٹوریکلی بھی ہمارے سامنے پہلے ہو چکی ہے. وہ کیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سلسلہ تھا تو اس وقت بھی 570 سال کا گیپ آ گیا تھا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے, اٹھائے, خدا نے ان کو اٹھا لیا, اس کے بعد وہی لوگ ڈارکنیس میں چلے گئے, دنیا ڈارکنیس میں چلی گئی اور کنفیوژن اور کیاوس اور یہ سب چیزیں ایسی تھیں. ایک گروہ تھا جنہیں آپ مومنین کا گروہ کہہ لیں, لیکن وہ بھی وہی ہاف لائٹ والے لوگ تھے, سمجھ ان کو بھی نہیں تھی پورے طور سے. تو تقریباً ایسا ہی دور تھا جس قسم کا دور ہم آج ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اچھا, اس دور میں جو کہہ لیں کہ اس وقت کے جو مومنین تھے وہ تھے کہ جنہیں آپ اہل کتاب کہیں گے, جن کے پاس تورات اور انجیل تھی, یا جو قوم یہود و نصارہ تھیں, انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں واضح طور سے لکھا ہوا پایا کہ ایک نبی آنے والا ہے, وہ آئے گا تو اس سے یہ تبدیلی ہوگی. یعنی اس میں ساری باتیں نہیں کہ مومنین کو یوں تقویت ملے گی, مومنین ایسے آگے جائیں گے, مومنین کی دنیا میں حکومت قائم ہوگی, کفار کو شکست دیں گے. تو اب ظاہر ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں میں مومنین, اور تھے بھی, غلط تو نہیں ہے نہیں, کہ اگر اس دور میں یہود و نصارہ جو ہیں اہل کتاب اگر وہ اپنے کو مومن سمجھ رہے ہیں اور باقی ساری دنیا کو کافر سمجھ رہے ہیں تو غلط تو نہیں ہے. جیسے آج ہم کہ ہم اہل کتاب ہیں تو ہم اپنے کو مومن سمجھ رہے ہیں, باقی سب کو کافر مشرک سمجھ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی وہی تیاری کی, انہوں نے پتا چلایا کہ وہ نبی کہاں آئے گا, یثرب میں آئے گا, یثرب یہ علاقہ ہے, وہ اپنے اپنے جگہوں کو چھوڑ کر آئے, اس کے ارد گرد انہوں نے بستیاں بسائیں. یعنی یہ جتنے قبیلے تھے ان کے, بنو قریظہ, بنو نظیر, پھر خیبر میں, اور یہ خیبر, یعنی اتنا آئرونک ہے, یہ اتنا آئرونک ہے کہ خیبر کا قلعہ اور اس کے وسائل اس لیے بنائے گئے تھے کہ پیغمبر خاتم کی مدد کریں گے. اور کہاں یوز ہوئے, کس کام میں یوز ہوئے, ٹھیک ہے. یعنی یہودی تو ہمارے جیسے نہیں ہیں بہرحال, یعنی کہ جتنے ہم لوگ ڈس آرگنائزڈ اور جتنے ڈس اورینٹڈ قوم ہیں مسلمان, یہودی ایسے نہیں ہیں. یعنی کہ ان کا ایک ایول مائنڈ ہے, لیکن وہ بہت آرگنائزڈ اور بزنس مائنڈ اور یہ سب, تو انہوں نے زبردست ایک پورا نظام بنایا تھا وہاں پہ اس علاقے میں جو یثرب تھا, اس کے ارد گرد بستیاں بسائیں, بزنسز قائم کیے, خوب پیسہ کمایا, وسائل اسلحہ سب جمع کیا. اس لیے کہ جب آخری پیغمبر ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے, اور یہ جتنے لوگ ہمارے دشمن ہیں ہم اس کے ساتھ مل کے ان کو سب کو شکست دیں گے. ایگزیکٹ سچویشن وہی ہے یا نہیں جس میں آج ہم ہیں, جس طریقے سے آج ہم سوچ رہے ہیں ایگزیکٹ وہی بات ہے یا نہیں ہے, اگرچہ کہ ہم ان کے طریقے سے اتنے پریپیئرڈ نہیں ہیں. یعنی ہم وہ بزنسز اور وہ سسٹمز اور انسٹیٹیوشنز نہیں قائم کر رہے ہیں کہ جن کو ہم امام کی مدد کے لیے ڈیولپ کریں, ہم تو زبانی باتیں کر کر کے خوش ہیں. لیکن انہوں نے باقاعدہ یہ کام کیا اس علاقے میں آ کے, وہ سب چیزیں کر کے. لیکن کیا ہوا کہ جب, اور اس میں ہوتا یہی ہے کہ یعنی خدا کا ایک نظام بہت عجیب نظام ہے, کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, یعنی کہ پتہ نہیں کتنی ان کو تکلیف ہوئی ہوگی اس بات سے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم میں سے 70 افراد منتخب کر کے لے جا رہا ہوں طور پہ, کیا کہ جیسے میں خدا سے ہم کلام ہوتا ہوں تو یہ بھی خدا کا کلام سنیں گے, خدا کا نور دیکھیں گے. پیچھے جو قوم تھی اس کو سامری نے بہکا دیا, وہ بچڑا پوجنے میں لگ گئی, اور یہ جو 70 اپنی قوم کے لائق ترین افراد انہوں نے منتخب کیے تھے وہ کہنے لگے ہمیں خدا دکھاؤ, تو ان پر آسمان سے بجلی آئی, وہ سب جل کے ختم ہو گئے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مرحلہ آتا ہے نا, اس قسم کے فیصلہ کن مراحل آتے ہیں, اس میں خدا کسی نالائق کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, جھوٹے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یعنی رسول کے آمد میں آپ کی دنیا تشریف آوری کے اندر اور ان اہل کتاب کا الگ ہو جانا, اور کون لوگ ساتھ ہوئے, یہ انصار کون تھے, یہ انصار مدینہ کے وہ لوگ تھے جو نارمل لوگ تھے, بدو کہلے وہاں کے, جو یہودیوں کی تبلیغ کی وجہ سے इस बात से आगाह हो गए थे कि कोई आने वाला है, उनकी तबलीगात की वजह से। कहने नहीं कि जैसे एक इलाके में वो तो इतने पैसे वाले नहीं थे, गरीब से लोग थे, नॉर्मल बद्दू थे, बादिया नशीन सहरा नशीन, उनकी तबलीगात की वजह से। और फिर उन्हें पता चला कि हाँ, जैसे जब अंसार में से कुछ लोग मक्के गए, रसूल खुदा से मुलाकात हुई, उनको अच्छा लगा, उन्होंने तक वो लोग मुसलमान हो गए, इस्लाम के हामी हो गए, सहाबा बन गए, अंसार हो गए। और जो आप कह लें जो मोमिनीन थे उस दौर के, वो सब के सब बाहर हैं। और नतीजा क्या निकला कि जितने वसाइल उन्होंने जमा करके रखे हुए थे पैगंबर की हिमायत के लिए, वही सारे वसाइल इस्तेमाल हुए पैगंबर से जंग करने के लिए। ये वो बातें हैं कि जिन पर हमें गौर करना और सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है कि जो साथ आए, आप सोचे उनको खबर नहीं थी सलमान कहाँ थे ईरान में, सलमान को खबर नहीं थी, अबू ज़र किसी एक कबीले में बाहर थे कहीं के, यानी कि जो मेन अफराद हैं ये सब वो हैं कि जो रैंक आउटसाइडर्स थे। लेकिन जब पैगंबर अकरम ज़ाहिर वे रसालत का ऐलान आपने किया तो ये तमाम के तमाम लोग जो इंतहाई गैर थे वो सब के सब करीब हो गए, उस हल्के में आ गए। और जो मोमिनीन इंतज़ार कर रहे थे वो सब के सब बाहर हो गए। क्यों? इसलिए कि खुदा हमेशा कबूल करता है सच को, खुदा फरेब को, खुदा धोखे को कभी कबूल नहीं करता। तो यहूदियों ने जो ये पूरा निज़ाम बनाया था कि हम खुदा की पसंदीदा कौम है चाहे कुछ भी करते रहें, उन्होंने दीन को नस्ल का कोई हिसाब समझा हुआ था कि बस हमारी जो इस नस्ल में पैगंबर पैदा हो रहे हैं वही होगा अभी भी। ठीक है, तो खुदा ने कहा ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, यानी कि हमारा निज़ाम जो है वो निज़ाम हक है।
मतलब उसी से बदला तो कुछ भी नहीं, आज भी वो सोचते हैं वैसे ही।
ठीक है, तो वो अब एंड में भी तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन मसला हमारा है ना, यानी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो दो वाकयात मैंने आपके सामने रखे, एक कुरान एक तारीख, तो इसमें जो बात समझ में आ रही है वो ये कि कुरान ये कह रहा है कि उस मकाम तक वो पहुँचेंगे कि जो मुलाकात लिखाए परवरदिगार के लिए जिंदगी गुजारते हैं। तो हम कुछ कर रहे हैं इस बारे में, हम इस बारे में सोच रहे हैं। और तारीख ये कह रही है कि फ़कत मोमिनीन होना और मुंतज़रीन होने से बात नहीं बनती है, बल्कि सच और हक पे कायम होना ज़रूरी है। यानी अगर तुम में झूठ है, अगर तुम में फरेब है, तो तुम उनका साथ नहीं दे सकते, तुम कबूल नहीं किए जाओगे, यू विल बी रिजेक्टेड। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि तुम बाहर हो जाओगे, क्योंकि इन तमाम लोगों में के जो रसूल से करीब हुए हैं उनके अंदर सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक और क्वालिटी उनकी हक शनासी और हक परस्ती थी। कि सलमान ने जैसे हक के लिए अपना पूरा वो शहजादे थे और वो थे सब छोड़ के फकीरी इख्तियार कर ली हक को पाने के लिए। ये दो बातें बस, और मुझे ज़्यादा नहीं बात करना के, लेकिन ये कि कम अज़ कम एक फूड फॉर थॉट के हवाले से कि जब हम ज़ुहूर इमाम के हवाले से बात करते हैं और सब चीज़ें। तीसरी वही बात मैं कह रहा था कि वो बहरहाल वो एक दूसरा पहलू वो भी है कि अगर हम वाकयन तैयारी करना चाहते हैं और इमाम के खिदमत गुजार बनना चाहते हैं तो क्या हमें वो इंस्टीट्यूशन बनाने हमारे लिए ज़रूरी नहीं हैं कि जो उस राह में काम आए। लेकिन ज़ाहिर है कि वो इसके बाद है, वो इसके बाद है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन यहूदियों ने भी बनाए थे लेकिन कुछ नहीं काम आए, उस तमाम की तमाम चीज़ों उलट गई उनके ऊपर। और हकीकत बात यही है कि ज़ाहिर खुदा को ज़रूरत थोड़ी है, मतलब ये तो हम अपनी तस्कीन के लिए करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ बयान बना रहे हैं इमाम के लिए तो है ना कि हम अपना एक लिहाज से अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं, खुदा थोड़ी मोहताज है मेरे बनाए हुए किसी चीज़ का, ये हुज्जत खुदा उसकी मोहताज थोड़ी है। لیکن اصل باتیں یہ دو ہیں کہ یہ جو تین یا چار فیکٹرز ہیں کہ جو اس میں سورہ بقرہ کی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں اور پیغمبر اکرم کے رسالت کے وقت کے جو یہ حالات ہیں کہ جس میں وہی مومنین اور منتظرین یہ ریجیکٹڈ لوٹ میں چلے گئے اور جنہیں کوئی خبر نہیں تھی وہ پیغمبر کے ساتھی اور ہمراہی ہو گئے.
انصار جن کو سکھایا تھا ان
مہاجرین انصار ہی تھے, مدینے کے وہ لوگ تھے مطلب جو یہودیوں کی تبلیغ کی وجہ سے جن کو پتہ چل گیا تھا کہ ہاں کچھ ہونے والا ہے اس علاقے میں کوئی آئے گا.
تو ہمارے آخر ہماری صلاح کا جو انتظار تو اور بھی قوم ہمارے علاوہ بھی تو کئی سارے
کسی نہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں مسیحا کا.
حیدر بھائی چھوٹے سے سوال, ابھی اس چیز کو دیکھیے ابھی جس طرح سے انہوں نے کمپیئر کیا کہ یہودیوں نے طرح کی پریپریشن کی ایون تو وہ حق کے اوپر نہیں تھے اور ہم مسلمان ابھی اس کے اگینسٹ کوئی پریپریشن بھی نہیں کر رہے ہیں اور ضروری نہیں کہ حق پہ بھی ہوں. تو اگر کریکٹیو میجر لینا ہو یعنی مان لیے فرام ٹوڈے تو ضروری نہیں کہ ہم کوئی ان کی طرح سے ایک پوری سوسائٹی کریٹ کریں یا ایک یو نو کیونکہ آپ نے کہا کہ امام زمانہ کو یا اللہ کو ہمارے کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم سے صرف جو ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہ چلنے کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہو جائیں اور بس اسی پہ چلتے رہیں. تو دنیا کا کوئی بھی سرمایہ اپنے لیے نہ جمع کریں نہ ہی ہم اس پہ یہ سوچیں کہ اس سے ہم شاید ان کی مدد کر سکتے ہیں.
وہ میں نے کہا نا وہ مرحلہ دوم ہے سیکنڈ اسٹیج ہے. یعنی جیسے اس میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے خالی لوگ چاہے, اگر آپ کو یاد ہو واقعہ جب نے سنایا تھا کہ عبید اللہ ابن حر جعفی ایک شخص تھا کوفے کا بڑا بہادر اور وہ مشہور تھا, جب اسے پتہ چلا امام حسین آ رہے ہیں وہ کوفہ چھوڑ کے چلا گیا شہر سے باہر ایک جگہ وہ خیمے میں لگا کے رہنے لگا. امام حسین علیہ السلام کے سفر کے دوران وہ انٹرسیکٹ ہوا, یعنی آپ اس مقام سے گزرے جہاں پہ وہ تھا خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا, آپ وہاں پہ رکے اور آپ نے اس کو بلایا. اب اسے جیسے ہی پتہ چلا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بلا رہے ہیں وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا سنس ہو گیا, کہنے لگا میں ایسی سے تو بچ کے آیا تھا. اور بہرحال آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اس سے کہا کہ میں حق کے رستے میں اور اس میں تمہاری نصرت چاہتا ہوں, تم میرے ساتھ چلو میرے ساتھ ہو جاؤ. تو اس نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ میں اکیلا تو کیا کر لوں گا آپ کی مدد اور میرے اتنے لوگ بھی نہیں ہیں جاننے والے کہ میں ان کو کوئی گروپ جمع کر لوں, تو میرے جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. تو یہ میرا گھوڑا جو بڑا تیز رفتار ہے اور یہ میرا نیزہ جو بہت اثر رکھنے والا یہ لے جائیے. تو آپ جب وہاں سے اٹھ کے کھڑے ہوئے آپ سورہ کہف کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا, کہ ہم وہ نہیں ہیں جو گمراہوں کو زور بازو کے طور پہ اختیار کریں. یہ اصل بات ہے ٹھیک ہے, جو گمراہ ہیں وہ کبھی بھی امام کا زور بازو نہیں بنیں گے. ابھی یہ اسٹیج نمبر ون ہے. لیکن جب اگر ہم اپنے آپ کو حق پر قائم رکھتے ہیں اور قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد فریضہ دوم یہ ہے کہ ہم وہ ادارے بھی یا وہ نظام بھی قائم کرنے کی کوشش کریں کہ جو امام اور اوور آل جو نظام الہی ہے اس کو تقویت دینے والا ہو. یہ سیکنڈ سٹیج ہے, یعنی اس سے بھی بے خبر نہیں رہنا ہے. ہم کہیں گے جی ہم تو خالی بس حق والے ہو گئے ہیں تو اب آرام سے بیٹھو.
تو پہلی سٹیج تو وہی ہے کہ فی سبیل اللہ کوشش کریں اور اس کی بندگی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ بندگی.
لیکن فیل میں دیکھیں اللہ کے رستے میں جو لقائے پروردگار والی بات ہے نا وہ اس میں یہ دونوں چیزیں بالکل ان پیرلل ہیں. یعنی کہ جس طریقے سے کہ یوں سمجھ لیں کہ لقائے پروردگار کا مطلب ہے کہ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا, اللہ کی صفات میں رؤوف و رحیم ہے یا نہیں ہے, رب ہے یا نہیں، خدا تمام مخلوقات سے رب ہے یا نہیں، تو وہ انسان کبھی بھی صفات الہیہ کا حامل نہیں ہو سکتا جو اللہ کی مخلوقات سے بے نیاز ہو، جو خدا کی مخلوقات کی بہتری کے لیے سوچتا نہ ہو، ان کی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش نہ کرتا ہو، یعنی کہ جو اس کی پاورز ہیں، جتنی اس کی حیثیت ہے، جتنی اس کی صلاحیت ہے، اس حوالے سے انسانیت کی اور امت کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ نہ کرتا ہو، وہ شخص خدا کے رستے پہ نہیں ہے، چاہے وہ بہت عبادت گزار کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ کسی نبی کی سنت نہیں ہے، کسی امام کی سیرت نہیں ہے، اور عقل بھی اس کی تائید نہیں کرتی ہے. یعنی خدا والا وہ ہوتا ہے جو خدا جیسی صفات رکھتا ہے، اور خدا کی صفات میں جو صفت سب سے زیادہ اہمیت یعنی پروناؤنسڈ ہے، وہ مخلوقات پر شفقت اور رحمت و محبت ہے، اور مخلوقات کے مسائل کو حل کرنا.
آپ نے اس سے پہلے بات کہی کہ مطلب وقت کے اوپر انسان جو ہے وہ پھر اس لحاظ سے بھی پریپیئرڈ ہو، تو اس کو اتنا زیادہ آج کی جو کرنٹ وہ چل رہی ہے اس کے حساب سے اتنا زیادہ اس کے تھریڈ ملنا بہت مشکل ہے کہ کیا صحیح کیا غلط، کیونکہ ہر انسان جو اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے آج کی دنیا میں وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کر رہا ہے. اس کا اللہ آئی ڈونٹ نو اس کی کیا وہ ہوتی ہے، لیکن اتنا پلیوٹیڈ ہے سب کچھ کہ اس میں یہ وہ کرنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. انسان مطلب ہر آدمی یہ کلیم تو یہی کرتا ہے کہ میں جو ہوں خدا کے حق میں مطلب اللہ کے اس میں وہ کر رہا ہوں، تو جیسے سچویشن اس طرح کی اگر بنے تو یہ مطلب جو کرنٹ سچویشن اس طرح کی پوری دنیا پہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ اس طرح کا کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو آپ کو تو بالکل ہی ایسا
نہیں. دیکھیں اب ظاہر ہے کہ انسان پہلی اسٹیج پہ گلوبل لیول پہ تو نہیں جا سکتا، پہلی اسٹیج پر یقیناً ایک حد کے تہذیب و تزکیہ اپنی ذات کے لیے چاہیے ہوتا ہے، انسان مضبوط ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے رسول خدا کو بھی سب سے پہلے کیا تھا، 40 سال کی آپ کی زندگی تھی ذاتی، پھر خدا نے ان کو کیا کہا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو اپنے قبیلے میں قرابت دار ہیں ان کو ڈرا. پھر رفتہ رفتہ چیزیں ایکسپینڈ نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ پہلی اسٹیج پہ آپ دنیا کو تھوڑی للکار میں کھڑے ہو جائیں گے.
اگر جب امام کا جو ظہور ہوگا تو یہ چیز بالکل کلیئر ہوگی کہ یہ امام مطلب یہ انسان
ضروری نہیں ہے، اس میں بہت اسٹیجز ہیں، اور اسی لیے جو اتنا زیادہ جو بات کہی گئی ہے مضبوط ہونے کی، معرفت میں مضبوط ہونے کی، ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے کیوں ہے، اسی لیے یہ ہے کہ فوگ ہے، تھک ہے، آپ کے پاس اتنی لائٹ ہونا چاہیے کہ آپ اس میں سے اپنا راستہ دیکھ سکیں. یہ آپ کی معرفت اور ایمان کی مضبوطی کس کام کے لیے.
اچھا یہ ہم نے کہیں
ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسا ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا کہ امام کے ظہور کے لیے تیاری نہیں ہے، ہم لوگوں کو وہ انسٹیٹیوشنس قائم کرنے چاہیے جس سے جو ہے وہ ان کی جب آمد ہو تو ان کے مقصد میں کامیابی ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے انسٹیٹیوشنس ہیں جن کے قائم کرنے کی مومنین کو ضرورت ہے، اور کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اور کون لوگ ہیں جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مومنین کو موٹیویٹ کریں.
دیکھیں اس میں جو رول ہے نا، جو پرنسپل ہے، وہ پرنسپل یہ ہے کہ مومنین کی خودداری اور خود انحصاری سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے. رول یہ ہے، یعنی وہ قوم اس وقت تک کسی بھی پازیٹیو ڈائریکشن میں اسٹیپ نہیں لے سکتی جو دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ جو یہاں پر رہ رہے ہیں اس لحاظ سے ہم کافی ناکار ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں، اس لیے کہ ہم ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بجٹ میں کیا آ رہا ہے اور حکومت کیا بول رہی ہے اور فلاں کیا بول رہے ہیں، ہماری کچھ تو نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں، ٹھیک ہے تو ہم کیا کر لیں گے. تو یہ وہ چیزیں کہ جو سب سے پہلے یعنی فار ایگزامپل اگر انقلاب کے بعد بھی جس چیز کو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے اور جس کے اگینسٹ دشمن نے سب سے زیادہ کام کیا ہے کہ یہ نہ کرنے پہ وہ خود انحصاری ہے, تو آپ وہ تمام انسٹیٹیوشنز بنائیے کہ جس میں آپ کی تمام ضروریات آپ کے اپنے ہاتھوں سے پوری ہیں. یہ ہے ریکوائرمنٹ نمبر ون. آپ کی تعلیم و تربیت آپ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں بھیجیں اپنے بچوں کو, آپ کے مطلب اور جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی کہ ایون رفتہ رفتہ کرتے کرتے اکنومی ہے جی اکنومی ہے انڈسٹری ہے ہر چیز, جب تک ہم اس مقام پہ نہیں آئیں گے یعنی انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اس احتیاج اور محتاجی سے باہر نہیں نکلیں گے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے, ہم کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. تعلق وہی تو میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں
پیچھے بھی ہے اور اس کو اس طرف جانے کے لیے
ایفرٹ بھی نہیں ہے, دماغ تو اور دھیان تو سب دوسری چیزوں
میں صحیح بات بتا رہے ہیں, لیکن ایسے کتنے لوگ ہیں جو ممبر بیٹھ کے یہ بھی بات کریں گے کہہ سکتے ہیں دس پرفیکٹلی رائٹ بٹ وی نیڈ اے کوہورٹ اف پیپل ہو ار
ویلنگ ٹو کمبائن ایفرٹ
اٹ ہیز ٹو کم فرام دی ٹاپ. تو بھائی ان کی میرے خیال سے جو ہمارے حوزے علمیہ ہیں وہاں سے جو جو
یہ لوگ تو ویسے کرتے ہیں, دیکھیں یہ لوگ تو کر رہے ہیں یعنی کہ جو انقلاب والے لوگ ہیں آغا خان نہیں ہیں یہ لوگ تو یہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن حوزہ ایٹ لارج اس پیج پہ نہیں ہے, حوزہ اس جگہ پہ نہیں ہے.